رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑ ڈالے تو اس کا تو فرق ہے کہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے, اور ایک اس کا یہ ہے کہ ایک روزے رکھے یہ غلام کا آزاد کرے. تو اب دیکھیے گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کی آزادی کا سلسلہ جاری کیا. اس طریقے سے کتنے لاکھ آزاد غلام آزاد ہوتے رہے تاریخ اسلام میں. پھر جن کو غلام بنا کر رکھا گیا ان کے حقوق کی پابندی اتنے اہتمام سے کرائی گئی کہ اس کی بہت لمبی تفصیلات ہیں. ایک صحابی کے بیٹے نے غلام کو تھپڑ مار دیا, اور تھپڑ مار کے بھاگ گیا کیونکہ اب معلوم تھا کہ اب باپ پٹائی کرے گا کہ تو غلام کو کیوں تھپڑ کیوں مارا. اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ غلام کو تھپڑ کیوں مارا. تو وہ خود ہی واقعہ بیان کرتا ہے, بیٹا لڑکپن تھا, بچپن تھا, لڑکا تھا, تو اس نے حرکت کی کہ غلام کا تھپڑ مارا اور پھر ڈر لگا کہ اب بجان پٹائی کریں گے تو بھاگیا. خود ہی واقعہ سنا رہے کہ میں زہر کے وقت واپس آیا تو باپ نے مجھے بلایا, باپ کو اطلاع ہو چکی, اس غلام کو بھی بلایا اور اس غلام سے کہا کہ اپنا بدلہ لے لو, اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم اس کے منہ پر تھپڑ مارا. یہ تھی تعلیمات اسلام کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کو تھپڑ مار دیا اپنے غلام کو, تو پھر فوراً اس کو آزاد کر اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو تھپڑ مارے گا تو اس کو آزاد کرے. اس میں علماء نے کلام کیا کہ واجب ہے ایسا کرنا یا مستحب ہے, دونوں احتمال ہیں, لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھپڑ کا کفارہ یہ کوئی غلام کا آزاد. اب ایک تھپڑ کہاں ہے, پورے غلام کی آزادی کہاں. ایک اور صحابی کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ غلام کو مار رہے تھے, اور وہ کہہ رہا تھا میری اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, مگر وہ غصے میں سن نہیں رہے تھے. غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلو دیکھ لیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے کہا کہ رسول اللہ کی پناہ رسول اللہ کی پناہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے غصے میں صحابی نے سنا نہیں تھا اللہ کی پناہ جب وہ کہہ رہا تھا, اور جب اس نے حضور کا نام لیا تو اس کا سن لیا, پلٹ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, فوراً انہوں نے اپنا مجھے جس سے مار رہے تھے کوئی دورہ تھا پھینک دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے آزاد, فوراً آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہ کرتے تو جہنم کی آگ کو میں پکڑ لیتی. تو یہ حقوق رکھے گئے, اور باقی تفصیلات میں بتا چکا ہوں کہ کیا کیا حقوق غلاموں کے رکھے گئے اور آزادی کے راستے کتنے کھولے گا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی مالک غلام کو بھول سے کہہ دے کہ تو آزاد ہے, کہنا تو چاہ رہا تھا کہ تو سمجھدار ہے, ساری سمجھ منہ سے نکل گیا کہ تو آزاد ہے تو فوراً آزاد ہو جائے گا. لاکھ وہ کہے کہ مجھے میرا ارادہ آزاد کرنے کا نہیں, میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سمجھدار ہے, یا کہنا چاہ رہا تھا کہ تو بیمار ہے, کہنا کچھ چاہ رہا تھا منہ سے غلطی سے نکل گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کو لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے دے, کہنا چاہ رہا تھا کہ تو بڑی اچھی ہے, منہ سے نکل گیا کہ تجھے طلاق ہے.
تو چند لاکھ کہہ رہے وہ کہ میں نے ارادہ طلاق کا نہیں کیا تو طلاق واپس ہو جاتی. تو جس طرح طلاق جان بوجھ کر دینے سے بھی باتیں ہوتی ہے اور بھول سے منہ سے نکل جائے تب بھی, اسی طریقے سے غلام کی آزادی بھی ایسی کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رات سے بے شمار رکھتے گئے غلاموں کی آزادی کے لیے, اور ایک ایسا قانون رکھ دیا گیا کہ بالآخر اس کے نتیجے میں اب غلامی کا خاتمہ ہو گیا. اور وہ یہ کہ اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس بات کا کہ وہ تمہارے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے اور تم ان کے قیدیوں کو غلام نہیں بناؤ گے, تو پھر کسی کو کسی کے قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں رہتی. چنانچہ اقوام متحدہ کا جو اس زمانے میں چارٹر ہے اس نے تمام ممالک جو اس کی رکنیت اختیار کرتے ہیں اقوام متحدہ کی, اس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے میں ایک دفعہ یہ بھی شامل ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کے آدمی کو غلام نہیں بنائے, کوئی آدمی دوسرے کو غلام نہیں بنائے. تو مسلم ممالک جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں, پاکستان بھی رکن ہے, چنانچہ اب پاکستان کی جنگ اگر کسی دوسرے ملک سے ہو جو اقوام متحدہ کا رکن ہے, مثلا بھارت سے ہماری جنگ ہو, تو ہم ان کے قیدیوں کو جو ہمارے ہاتھ آئیں گے غلام نہیں بنا سکتے, اب غلامی کا رابطہ بند ہو. غرض تعلیمات کا رخ ایسا اختیار کیا کہ محال کار غلامی کا خاتمہ ہو گیا عمل ہے. قیدی بیچ میں بات آ گئی تھی, تو تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے یہ کیا تھا کہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم کون سا غلام سب سے افضل ہے کہ جس کو تم سب سے بہتر سمجھتے ہو, جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے, اس کو آزاد کر دو اللہ کی رضا کے لیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کیا اور پوچھا کہ فعلم افعل, اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں غلام کو آزاد کرنے کا, تو فرمان مسئلے کو غلام کسی کے پاس غلام ہی نہ ہو, تو فرمایا کہ تعین و سامعا او تصنع لأفراح. عجیب ارشاد فرمایا کہ تم کسی صنعت کار کو, ہنر مند کو, جو کوئی ہنر جانتا ہے, صنع ہے, صنعت کار ہے, اس کے ساتھ تعامل کرو, تو یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام اور بڑی نیکی کا اندازہ اس سے کرے کہ چوتھے نمبر پر اسے ذکر کیا, پہلا ایمان, پھر جہاد, پھر غلام کی سب سے زیادہ قیمت غلام کی آزادی, اور چوتھے نمبر پر یہ کہ کسی صنعت کار کو کی مدد کر. میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کوئی مذہب نہیں, مذہب نہیں ہے. قرآن کریم نے کہیں اسلام کو مذہب نہیں کہا, کہیں کہا کسی آیت میں قرآن کو مذہب نہیں کہا, نہ احادیث میں قرآن کو مذہب کہا. عیسائیت مذہب ہے, یہودیت مذہب ہے, ہندوازم مذہب ہے, اور بدھسٹوں کا مذہب مذہب ہے. اسلام مذہب نہیں, اسلام تو دین ہے, مذہب نہیں. قرآن کریم نے ہر جگہ اس کا نام دین بتلایا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اور ان الدين عند الله الاسلام. تو اسلام کو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ دین کہا ہے, مذہب نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا نام دین ہی بتلایا ہے. اور فرق ہے دین اور مذہب. مذہب جو ہوتا ہے وہ صرف کچھ عقائد کا
عقیدوں کا، کچھ عبادتوں کا اور کچھ اخلاقیات کا مجموعہ، بس اس میں تجارت و معیشت نہیں ہوتی، اس میں زراعت اور باغبانی کے احکام نہیں ہوتے، اس میں سیاست اور حکومت کے مسائل نہیں ہوتے، اس میں عدالت اور انصاف قائم کرنے کے طور طریقے نہیں ہوتے، اس میں دوسرے اقوام کے ساتھ تعلقات رکھنے کے قوانین نہیں ہوتے، مطلب یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور دین میں سب چیزیں ہوتی، کیونکہ دین نام ہے ایک طرز زندگی کا، طریقہ زندگی کا، زندگی کے راستے کا، تو اسلام مذہب نہیں کہ اس میں صرف عبادتیں کچھ بتا دی جاتی یا کچھ عقیدے بیان کر دیے جاتے اور کچھ اخلاقیات بتا دیے جاتے، صرف یہ بات نہیں، بلکہ یہ دین ہے جس میں پوری زندگی کا ایک نظام اور دستور العمل بتایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رابانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر بس عبادت میں لگ جاؤ جب تو تم اللہ والے بن سکتے ہو، ورنہ نہیں. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات طیبہ نے ہم کو بتلایا کہ ترک دنیا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ کہ رہو دنیا میں، رہو اور سارے کام کرو، مزدوری بھی کرو، ملازمت بھی کرو، سیاست بھی چلاؤ، حکومت بھی کرو، عدالتیں بھی چلاؤ، جنگیں بھی کرو، صلح صفائی بھی کرو، معاہدات بھی کرو، تجارت بھی کرو، بکریاں بھی چراؤ، اولاد کو بھی پالو، ان کی تربیت بھی کرو، تعلیم اور تربیت کے نظام بھی قائم کرو، سب کچھ کرو، دنیا کے سارے کام کرو، زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام کے مطابق ڈال لو، اسی کا نام دین ہے. تو اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام نے دنیا کو بھی دین بنا دیا. چنانچہ اب دیکھیے، صنعت کاری بظاہر دنیا کا کام ہے، چنانچہ عیسائی مذہب میں تجارت کو اور صنعت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، پسند نہیں کیا جاتا تھا. جو شخص تجارت کرے اور صنعت کرے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، لیکن اسلام میں تجارت کرنے والا دنیا دار ہوتا ہے؟ اگر دنیا دار ہوتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تجارت کی تھی، شرکت بھی کی تھی، مشارکت اور مزاربت بھی کی تھی، بکریاں بھی چرائی تھی، مزدوری بھی کی تھی، حکومت بھی کی، عدالتی فیصلے بھی کیے، مسجدوں کی امامت بھی کی، جہاد میں لشکر اسلام کی کمان بھی کی، اور بیویاں بھی کی، شادیاں بھی کی، بچوں کی بھی پرورش کی، کیا کچھ نہیں کیا. تو اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دنیا میں رہو، دنیا کے کام کرو، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، اللہ کی رضا کے لیے نیت صحیح ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو، اسی میں ولایت ہے. آدمی تجارت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بادشاہت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور کارخانے چلاتے چلاتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، مزدوری کرتے کرتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے زراعت کرنے والا کاشتکار بڑے اونچے درجے کا ولی اللہ بن سکتا ہے. تو ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دنیا کو دین بنا دو، اور دنیا کو دین بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ نیت اللہ کے لیے کر لو، وہ کام جو تم دنیا کا کرتے ہو اس میں یہ کام اس واسطے کر لو کہ اللہ نے اس کو سنت قرار دیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شادی کرنا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، اس کے رسول کی یہ سنت ہے، تو یہ شادی کرنا بھی عبادت ہو گیا. اور بیوی بچوں کے ساتھ 80 دن لگی کرنا ہے، ویسے بھی دل چاہتا ہے، نیت یہ کر لو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس کی یہ بھی سب عبادت ہو گیا. ہاں، اور شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں لگے تو اللہ کو بھول کے
اللہ کے حقوق ادا کرنے میں لگے تو بندوں کو بھول گئے؟ نہیں. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح وقت گزارتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے ہیں. ہنستے بولتے ہیں، زندگی کی باتیں کرتے ہیں، بکری کا دودھ دوہ لیتے ہیں، گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، کپڑے پھٹ جائیں تو خود ہی سی لیتے ہیں، اور جوتا ٹوٹ جائے تو خود ہی گانٹھ لیتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں، یہ بالدین میں ورنہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ویزا ازن ویزا سمیل ازانا مرت علم یا رسنا، لیکن جب اذان سنتے ہیں تو ایسے گزرے چلے جاتے ہیں جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. کہاں یہ سب دل لگیاں ہو رہی ہیں اور دل جوئیاں ہو رہی ہیں بیویوں کی، بچوں کی، سب کچھ، لیکن جب اذان سنے تو ایسے گزرے چلے گئے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. تو یہ ہے دین اور دنیا کو جمع کرنے کا معاملہ. تو اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کو دین بنانا ہے، اور دنیا کو دین بنانے کے لیے صرف دو کام کرنے ہیں. ایک یہ کہ وہ کام جو آپ دنیا کا کر رہے ہیں شرعی حدود میں کریں، شریعت قاعدے کے مطابق کریں، اور دوسرے یہ کہ نیت اللہ کے رضا کے لیے. تو یہ سب دین بن جاتا ہے. پھر سوئیں گے بھی تو وہ بھی عبادت، کھانا کھائیں گے وہ بھی عبادت، تجارت بھی عبادت، صنعت بھی عبادت. اب دیکھیے یہ حدیث ہے کہ چوتھے نمبر پر سب سے بڑا عمل جو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ تم کسی صنعت کار کی مدد کر، کسی ہنر مند کی مدد کر. مدد کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا ایک تو سیدھا سادہ طریقہ جو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. مثلا کوئی بڑا ہی آپ دیکھ رہے ہیں کسی نجار کو، کارپینٹر کو، ضعیف ہے، بوڑھا ہے اور بیچارہ محنت کر رہا ہے، محنت کرے گا پیسے ملیں گے روزانہ کی دہاڑی کے، اور آپ جانتے ہیں کہ تھک جائے گا. آپ اس کے پاس پہنچ گئے تو ہم نے تمہارے ساتھ مدد کروں گا اللہ کے لیے، بڑے اجر و ثواب کا کام. کتنا اجر و ثواب کا کام، بہت انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے. کر کے دیکھو، مطلب مزہ آئے گا جب کرنے لگو گے نا اس قسم کے کام، لطف آئے گا ان کاموں میں، مزہ آئے گا، دل میں ایسا نور پیدا ہوگا کہ دل یوں چاہے گا کہ پھر آئندہ یہ کام کیا جائے. تو این اسامیاں، اب دیکھیے کوئی کارپینٹر ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی اور صنعت کار ہے، اس کو وہ بیچارہ کر رہا ہے اکیلا، اس کو مدد کی ضرورت ہے. آپ اس کا ہاتھ بٹا دیں اللہ کے لیے، بڑے اجر و ثواب کا کام، بہت عظیم اچھا اجر و ثواب کا کام. اور اس کی مدد آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. دارالعلوم میں کتنا تعمیراتی کام ہوتا ہے، تو دیکھو کوئی ضعیف آدمی، اور غریب ہونا بھی کوئی شرط نہیں، مطلق ہے حدیث میں تو کوئی کسی صنعت کار کی مدد کرو، کوئی نوجوان ہے چاہے اس کی مدد کر دو. اور کچھ نہیں کر سکتے، سامان اٹھا اٹھا کر دے دو اس کو، 15-20 منٹ کے لیے یہ کام کر لو، پورا دن نہیں کر سکتے. کر کے دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، کیسا نور پیدا ہوتا ہے. تو تعین ثانیان ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی صنعت کار اور کسی ہنر مند آدمی کی مدد کرنے کا. اور خود بھی سوچے کن کن طریقوں سے ہم کسی صنعت کار کی مدد کر سکتے. ایک اور طریقہ ہے جس پر چل کر دوسری قوموں نے بڑی عظیم الشان صنعتی ترقیاں کی ہیں اور ہماری حکومتوں نے اس طریقے کو نہیں اپنایا تو حوصلہ شکنی ہوئی ہے صنعت کاروں کی. وہ یہ کہ باپ اور باپ کسی سب کو کوئی ہنر آ جاتا ہے، کوئی ہنر ایجاد کر لیتا ہے، کوئی چیز دریافت کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک آلہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. آلہ بنانے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل اس کے پاس نہیں ہوتی. اگر اس کی مدد کی جائے روپے پیسے سے، ساز و سامان سے، تو وہ آلہ بنا لے گا. آلہ بنا لے گا تو پھر اس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا. اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تعلق رکھنے والے تھے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان کے رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت سے مرید تھے. دارالعلوم کراچی کے مجلس منتظمہ کے رکن تھے. ہمارے حضرت ڈاکٹر دری صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص ساتھیوں میں تھے. انجینئر ظفر صاحب انجینئر پانی کے جہاز پر رہتے تھے. انگریز کے زمانے میں پانی کے جہازوں پر انجینئر ان کے بہت اونچے عہدوں پر تھے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی. آج تو یہ بات نہیں رہی لیکن موجود اس کے بولتے ہیں جو میں آپ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ آفتاب کی جو تپش ہے دھوپ کی اس کو اگر مقید کیا جائے اور مرتکز کیا جائے کسی چیز پر تو اس سے ہم ایندھن کا کام لے سکتے. وہ کام لے سکتے جو بجلی سے لیا جاتا ہے یا آگ سے لیا جاتا ہے. اس سے ہم کھانا بھی پکا سکتے ہیں بہت سے کھانوں میں. اچھا اس زمانے میں سوئی گیس پاکستان میں دریافت نہیں ہوئی. لکڑی اور کوئلے کھانے پکتے تھے. یہ زمانہ ہے وہ جو پہلی کیبنٹ تھی پاکستان کی سن 48 کا زمانہ. تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کا انہوں نے وہ آلہ بنایا شیشوں کی مدد سے اور وہ چولہا تیار کیا تھا. انہوں نے اس چولہے پر کھانا تیار کر کے والد صاحب کی دعوت کی اور والد صاحب کے سب دوستوں کی دعوت کی. ہم بھی ساتھ تھے. بڑا بہترین کھانا پکا تھا. لیکن یہ خود تو بنا سکتے تھے آلہ مگر اس کو عالمی پیمانے پر یا ملکی پیمانے پر ترقی دے کر اس کو ترقیات کا قسم کا آلہ بنانے کے لیے تجربات کی ضرورت تھی. روپے پیسے کی ضرورت تھی اور کاغذ سامان کی ضرورت تھی. سرکاری سرپرستی کی ضرورت تھی. اس زمانے میں جو وزیر صنعت تھے ان سے والد صاحب نے جا کر کہا بھی کہ دیکھو بھائی بہت اچھی بات ہے پاکستان نیا نیا بنا ہے. اس وقت ہمیں پاکستان میں سائنسدانوں کی ضرورت ہے. ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. یہ کام کیا جائے وہاں ہماری حکومت کے لوگوں میں یہ ساری نہیں. ہمارے حکومت کے لوگوں میں تو انگریزی غلامی ایسی تھی کہ جو چیز بولا انگریز کی طرف سے آئے وہ تو ہے مستند وہ قابل اعتماد ہے اور جو انگریز کے راستے کے بغیر آئے وہ قابل اعتماد نہیں. انہوں نے ایک کام سنا دوسرے کام اڑا دیے. رفتہ رفتہ یہ ٹیکنالوجی ان کے کام کو دیکھ کر دوسروں نے نقل کرنی شروع کی. آج انگلینڈ والوں نے مجھے بتایا انگلینڈ میں ہمارے دوستوں نے کہ بہت بڑے پیمانے پر بجلی تیار کی جا رہی ہے اسی ٹیکنالوجی. وہاں وہ شیشے کے وہ لگائے جاتے ہیں اس سے بہت بڑے پیمانے پر بجلی تیار ہو رہی ہے. اس سے کارخانے چل رہے ہیں بتیوں کی بتیاں بجلی اس سے لے رہی ہیں. اب دیکھیے اس سامنے کی اگر مدد کر دی جاتی تو اس کو بھی کتنا فائدہ پہنچتا اور ہماری قوم کو بھی کتنا فائدہ پہنچتا ملک کو کتنا بھی نقصان فائدہ پہنچتا. پھر کیا ہوتا ایسے لوگوں کے حوصلے بڑھتے. آج یہ آلہ ایجاد ہوا کل کوئی دوسرا آلہ ایجاد ہوتا تو ملک میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی تو سائنسدان تیار ہوتے. سرکار اور ٹیکنالوجی کے ماہرین آتے آتے چنانچہ آج دن یہ خبریں آتے رہتی ہیں کہ یونیورسٹی کا فلاں طالب علم نے یا فلاں استاد نے اعلان کیا کہ میں فلاں چیز بنا سکتا ہوں اگر حکومت میری مدد کرے تو میں فلاں چیز بنا سکتا ہوں. پھر وہ نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی وہی ٹیکنالوجی دوسرے لے لیتے اس کو برطرف دے کر کہیں تو کہیں پہنچا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو عین و سامع کسی صنعت کار کی مدد کرے. کوئی نجار ہے کوئی لوہار ہے یا کوئی اور فن جانتا ہے بیچارے کے پاس پیسے نہیں اوزار نہیں ہے تو تم اس کو اوزار دلوا دو. سب نہیں دلوا سکتے تو جو اوزار دلوا سکتے ہو ایک دلوا دو دلوا دو کوئی دوسرا کوئی اور دلوا دے گا. اس طریقے سے وہ روزی کمانے کے قابل ہو جائے گا. غرض یہ ہے کہ صنعت کار کی مدد کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں. جس طریقے سے بھی مدد کرو گے اس میں یہ نیکی تم کو مل جائے گی کہ چوتھے نمبر کا بڑا عمل اللہ تعالیٰ تم سے لے لے گا. اور تصنعوا لآخرکم اور اگر تم صنعتکار کی مدد نہیں کر سکتے, ہنر مند کی مدد نہیں کر سکتے, تو کسی بے ہنر والے کی مدد کر دو. بے ہنر کو کے لیے کوئی چیز بنا کر دے دو, بے ہنر کے لیے کوئی چیز بنا دو. مثلا کوئی بیچاری عورت ہے, کپڑے نہیں سینا جانتی, بچوں کے بعد اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے, تمہیں سینا آتا ہے, تم سی دو اس کے لیے کپڑے. سوٹر بننا نہیں جانتی, سوٹر بن دو. کوئی اور کام ہے جس کی ضرورت ہے کسی کو, اور تم اور وہ کام آتا ہے, وہ کام کر دو. تو اس طریقے سے مدد کریں. خلاصہ یہ کہ یا تو صنعتکار کی مدد کرو یا بے ہنر آدمی کی مدد کر دو. بے ہنر آدمی کی مدد کرنے کے بے شمار طریقے ہیں, بے شمار طریقے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ جذبہ دے دیتا ہے اللہ کے قریب پہنچنے کا, تو پھر وہ راستے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے میں کمائی کر لوں, کہاں سے میں آخرت کما لوں, کہاں سے اللہ کا قرب حاصل کر لوں. مجھے بات یاد آ رہی ہے, یہ خدمت خلق کی باتیں ہیں ساری. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دو باتیں میں نے ان کے حالات زندگی جو کتاب اس میں بھی لکھے ہیں, آپ اگر آپ نے سنے ہوں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے خود یہ دو واقعے سنائے اور فرمایا کہ اب تک یہ دونوں واقعے میرے اور اللہ کے درمیان راز تھے, اور میں نے پھر کسی کو نہیں بتلایا تھا. اور وہ واقعہ تھا برسوں پہلے کا, ہندوستان کا, ہمیں واقعہ سنایا یہاں پاکستان. اور وہ واقعہ تھا اس وقت جب ہم شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ہمیں سنایا یہاں پاکستان. دو واقعہ فرمایا کہ تمہارے فائدے کے لیے سنا تھا. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد, تو راستے میں ایک خاتون, بوڑھی خاتون کو دیکھا. ہمارے گھر کے برابر میں جلاحوں کا محل رہا, ہائکنگ کا, جلاحوں کا محل رہا. اس بیچاری کے ایک خاتون تھی بوڑھی, تو مسجد میں جب والد صاحب جاتے تھے راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا, وہ ہندوؤں کا تھا, تو وہاں اس کنویں سے پانی بھر کے لا رہی تھی وہ خاتون. تو والد صاحب فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ یہ بیچاری بوڑھی ہے اور یہ گھڑا بھر سے پانی کا اٹھائے ہوئے ہے. بس چلتے چلتے اس نے زمین پر ٹیکا سانس لینے کے لیے, اتنے میں پہنچ گیا. تو مجھے خیال آیا کہ اس کا گھڑا میں ہی اٹھا لوں, تو میں نے کہا لاؤ اما میں اٹھا لیا. تو کہتے میں اٹھا لیا, ان پر مجھے خیال آیا کہ میں اٹھا تو لیا, اب اس کے ہاتھ میں دوں سر پر رکھوں, مجھے اچھا نہیں لگا بوڑھی کر کے, بوڑھی عورت کے سر پر یہ گڑا رکھوں. میں نے کہا لاؤ اما بتاؤ تمہارا گھر کہاں, میں تمہیں گھر پر پہنچا دیتا. تو نے کہا کہ چلو ادھر. تو کہتے میں نے گھر سر پہ اٹھایا اور لے کر چلا. کون اٹھا رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان, دارالعلوم کراچی کا مفتی اعظم, محدث, فقیر. جیسے میں چلا, اس نے مجھے گھر بتایا, سرکارا ہم کے محلے میں گلیوں میں کافی آگے جا کر اس کا گھر تھا. میں نے کہا کہ اما تم گھر میں جاؤں اور پردہ کرواؤ میں رکھتا ہوں. تو خیر وہ گئی, تو میں کہا بیٹا یہاں رکھو. میں نے رکھ لیا. فرماتے جب میں رکھ کر باہر نکلا, نکلنے نہیں پایا تھا کہ اس نے بے سہارا دعائیں دینی شروع کی. اتنی دعائیں دی, اتنی دعائیں دی, ایسی ایسی, اس معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے وہ دعائیں دے رہی ہے. تو فرماتے کہ مجھے نماز کی جلدی تھی, جلدی میں گیا تو مجھے دور تک اس کی دعا کی آوازیں آ گئی. تو مجھے دل میں خیال آیا کہ یہ تو زیادہ بڑا سکتا ہے کہ تھوڑا سا عمل اتنی دعائیں. تو اگلے دن میں ذرا کچھ پہلے سے نکلا نماز کے لیے, تو اس وقت وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی, تو ڈور اس نے ڈالا ہوا تھا, کھڑا برابر میں رکھا تھا. میں نے کہا اما میں پھینک دوں گا.
تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کا دودھ بھر بھر کے مٹکے میں بھرا گھڑے میں, اور پھر میں نے کہا کہ اما چلو میں تمہارے گھر چھوڑ کے آیا ہوں, چلا چھوڑ کے چلے. یعنی کہ مجھے سمجھ میں اتنا نور محسوس ہونے لگا کہ میں ہوگا پابندی سے پہلے سے نکلتا تھا تاکہ اس کو کنویں سے پانی کھینچنا آتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, احسان ہے کہ جب تک وہ بویا زندہ رہی اور میں دیوبند میں کیا تھا اس طرح کوئی سفر میں نہ ہوا, بیمار نہ ہوا, الحمدللہ بلا نہ ہو یا عمل ہر سے طرح کر جائے گا. اور اس کی خبر سوائے میرے اور اس خاتون کے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں, تیسرے کو خبر نہیں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.